بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد حیات المسلمین سے آج ہم گیارہویں روح نماز کی پابندی کرنا پڑھیں گے نماز کی پابندی کرنا کچھ آیتیں اور زیادہ حدیثیں اس بارے میں نقل کی جاتی ہیں خدا تعالیٰ نے ڈرنے والے کی صفات میں فرمایا اور وہ لوگ جو نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں یعنی اس میں اچھی طرح پڑھنا اور وقت پر پڑھنا اور ہمیشہ پڑھنا سب آ گیا اور نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو قرآن پاک میں ہے نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو یعنی ایسے الفاظ سے نماز کا حکم قرآن مجید میں بہت ہی کثرت سے جا بجا آیا ہے اور قرآن پاک میں ارشاد ہے اے ایمان والو طبیعتوں میں سے غم ہلکا کرنے کے بارے میں صبر اور نماز سے سہارا اور مدد لو طبیعتوں میں غم ہلکا کرنے کے بارے میں صبر اور نماز سے سہارا اور مدد لو یعنی اس میں نماز کی ایک خاصیت مذکور ہے کہ اس سے طبیعتوں میں غم ہلکا ہوتا ہے جس کی ہر شخص کو ضرورت ہے اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے محافظت کرو سب نمازوں کی اور اسی کے آخر میں ارشاد فرمایا پھر اگر تم کو باقاعدہ نماز پڑھنے میں کسی دشمن وغیرہ کا اندیشہ ہو تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے جس طرح بن سکے وہاں قبلے کی طرف منہ نہ ہو یعنی جب سواری اور ایسی اضطراری حالت میں ہو کہ دشمن سر پہ ہے یہ اس وقت کا حکم ہے ورنہ قبلہ نماز کے لیے شرط ہے اور وہ رکوع اور سجدہ صرف اشارے ہی سے ممکن ہو پڑھ لیا کرو یہ ساری اسی حالت میں ہے جب جیسے جہاد کے موقع پر دشمن سر پر ہوتا ہے ایسے وقت میں ان معاملات کی تو بہت رعایت کی گئی ہے لیکن نماز کی رعایت نہیں گئی کی گئی ہے ایسی حالت میں بھی نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس حالت میں بھی اس پر محافظت رکھو اس کو ترک مت کرو فائدے میں لکھا ہے کہ غور کرو کس قدر تاکید ہے نماز کی کہ ایسی سخت حالت میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں اور فرمایا کہ اگر دشمن کے مقابلے کے موقع پر اندیشہ ہو کہ اگر سب نماز میں لگ جائیں گے تو دشمن موقع پا کر حملہ کر بیٹھے گا تو ایسی حالت میں یوں چاہیے کہ جماعت کے دو گروہ ہو جائیں پھر ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف رکھتے ہوں اور آپ کے بعد جو امام ہو اس کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو جائے اور دوسرا گروہ نگہبانی کے لیے دشمن کے مقابل کھڑا ہو جائے تاکہ دشمن کو دیکھتا رہے آگے ارشاد ہے کہ پھر جب یہ لوگ آپ کے ساتھ سجدہ کر چکے یعنی ایک ہی رکعت پوری کر لیں تو یہ لوگ نگہبانی کے لیے آپ کے پیچھے ہو جائیں تو دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی یعنی شروع بھی نہیں کی تھی وہ بجائے اس پہلے گروہ کے امام کے قریب آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز کی ایک رکعت جو باقی رہی ہے اس کو پڑھ لے یہ تو ایک ایک رکعت ہوئی اور پھر رکعت اس طرح پڑھیں گے کہ جب امام دو رکعت پر سلام پھیر دے تو پھر تو دونوں گروہ اپنی ایک ایک رکعت بطور خود پڑھ لیں یعنی مسبوق کی طرح پڑھ لیں اور اگر امام چار رکعت پڑھے تو ہر گروہ کو دو رکعت پڑھا لے اور دو دو اپنے طور پر پڑھ لیں اور مغرب میں ایک گروہ کو دو رکعت پڑھا لے اور ایک گروہ کو ایک رکعت یعنی غور کرو کہ نماز کس درجہ ضروری چیز ہے کہ ایسی کشر کشی اور مشکل حالت میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی اور اس کے وقت کی بھی حفاظت کی گئی مگر ہماری مصلحت کے لیے اس کی صورت بدل دی اور فرمایا اللہ تعالی نے کہ اے ایمان والو جب تم نماز کو اٹھنے لگو آگے وضو اور غسل کا حکم ہے اور اس کے بعد پھر ارشاد ہے کہ اگر تم بیمار ہو یعنی پانی کا استعمال اگر تمہیں مضر ہے اور آگے اور عذر کا بیان ہے جن میں پانی نہ ملنے کی بھی ایک صورت ہے تو ان سب صورتوں میں تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو یعنی دیکھو اگر بیماری میں پانی سے نقصان ہو یا پانی ملتا نہ ہو تب تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم ہو گیا ایسے ہی نماز میں آسانی ہو گئی کہ اگر کھڑا ہونا مشکل ہو تو بیٹھنا جائز ہو گیا اگر بیٹھنے سے بھی تکلیف ہو لیٹنا جائز ہو گیا لیکن نماز معاف نہیں ہوئی اور فرمایا کہ شراب اور جوئے کے حرام ہونے کی وجہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ اور شیطان یوں چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے جو اللہ تعالیٰ کی یاد کا سب سے افضل ذریعہ ہے تم کو باز رکھے۔ دیکھو نماز کی کس قدر شان ظاہر ہوتی ہے کہ جو چیز نماز کو روکنے والی تھی اس کو حرام کر دیا تاکہ نماز میں خلل نہ ہو۔ ایک ایسی جماعت کے بارے میں جنہوں نے ہر طرح سے اسلام کو نقصان اور اہل اسلام کو اذیت پہنچائی تھی، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اگر یہ لوگ کفر سے توبہ کر لیں یعنی مسلمان ہو جائیں اور اس اسلام کو ظاہر بھی کر لیں، مثلا نماز پڑھنے لگیں اور زکات دینے لگیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے اور پچھلا کیا ہوا سب معاف ہو جائے گا۔ اس آیت میں نماز کو اسلام کی علامت فرمایا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کافر کو کسی نے کلمہ پڑھتے نہ سنا ہو مگر نماز پڑھتے دیکھے تو سب علماء کے نزدیک واجب ہے کہ اس کو مسلمان سمجھے، اور زکات کی کوئی خاص صورت نہیں، اس لیے وہ اس درجے کی علامت نہیں۔ ایک جماعت انبیاء کا ذکر فرما کر ان کے بعد کے ناخلف لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے بعد بعض ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا۔ اس سے تھوڑا آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عنقریب آخرت میں بھی خرابی دیکھیں گے، مراد عذاب ہے۔ دیکھو نماز کے ضائع کرنے والوں کے لیے عذاب کی کیسی وعید سنائی، اور اپنے متعلقین کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بڑی نہیں، یہ حکم ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، سمجھیں تاکہ دوسرے سننے والے سمجھیں کہ جب آپ کو نماز معاف نہیں تو اوروں کو کیسے معاف ہو سکتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جیسا خود پابند رہنا ضروری ہے، اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید رکھنا ضروری ہے۔ اور بہت آیتیں ہیں، اس وقت انہی آیات پر ایک کفایت کی گئی ہے۔ اب آگے احادیث مبارکہ ہیں نماز سے متعلق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتلاؤ تو اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور اس میں وہ ہر روز پانچ مرتبہ غسل کیا کرے تو کیا اس کا کچھ میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ بھی میل کچیل نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی حالت ہے پانچوں نمازوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے سبب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس سے کتنی بڑی فضیلت نماز کی ثابت ہوتی ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں اجتناب کبائر کو شرط فرمایا ہے، مگر یہ کیا تھوڑی دولت ہے، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بچنے نماز گناہوں کے مٹا دینے کا ذریعہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے اور کفر کے درمیان بس ترک نماز کی کثر ہے، جب ترک نماز کیا وہ کثر مٹ گئی اور کفر پر آ گیا، چاہے بندے کے اندر نہ آوے پاس ہی آ جاوے مگر دوری تو نہ رہی۔ دیکھو نماز چھوڑنے پر کتنی بڑی وعید ہے کہ وہ بندے کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس پر محافظت رکھے وہ قیامت کے روز اس کے لیے روشنی اور دستاویز اور نجات ہوگی، اور جو شخص اس پر محافظت نہ کرے وہ اس کے لیے نہ روشنی ہوگی اور نہ دستاویز اور نہ نجات، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون اور فرعون اور حامان اور ابی بن خلف جو اللہ کے بڑے بڑے دشمن تھے یعنی دوزخ میں ان کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، اگرچہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہ رہے مگر ان کے ساتھ ہونا ہی بڑی ذلت اور سختی اور سختی کی بات ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان جو ایک عہد کی چیز ہے یعنی عہد کا سبب ہے وہ نماز ہے، پر جس شخص نے اس کو ترک کر دیا وہ برتاؤ کے حق میں کافر ہو گیا، یعنی ہم اس کے ساتھ کافروں کا سا برتاؤ کریں گے، کیونکہ اور کوئی علامت اس میں اسلام کی نہیں پائی جاتی کیونکہ وضع، لباس اور گفتگو سب مشترک تھے تو ہم کافر ہی سمجھیں گے۔ اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ ترک نماز بھی ایک علامت ہے کفر کی، وہ کوئی دوسری اسلامی علامت ہونے سے ترک نماز سے کافر نہ کہیں گے، مگر کفر کی کسی علامت کو اختیار کرنا کیا تھوڑی بات ہے، یعنی چھوٹی بات ہے۔ حضرت عامر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور ان کے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کرو جب وہ 7 برس کے ہوں، اور اس پر ان کو مارو جب وہ 10 برس کے ہوں۔ یہ احادیث مشکات شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو شخص قبیلہ خزاعہ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہوئے، ان میں ایک شہید ہو گیا اور دوسرا برس روز پیچھے طبعی موت مرا۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے مرنے والے کو خواب میں دیکھا کہ اس شہید سے پہلے، یعنی جو بعد میں مرا تھا، طبعی موت مرا تھا، اس کو دیکھا کہ اس شہید سے پہلے جنت میں داخل کیا گیا۔ مجھ کو بہت تعجب ہوا، صبح کو میں نے اس کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اس مرنے والے نے، یعنی جو بعد میں مرا تھا، اس نے اس شہید کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے اور برس روز تک ہزاروں رکعتیں پڑھی؟ اگر صرف فرض و واجب سنت موقعہ ہی لی جائیں تو 10,000 کے قریب رکعتیں ہو جاتی ہیں، یعنی اس لیے وہ شہید سے بڑھ گیا۔ ابن ماجہ و ابن حبان نے اتنا اور زیادہ روایت کیا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے درجوں میں اتنا فرق ہے کہ آسمان و زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ۔ اور ظاہر ہے کہ زیادہ دخل اس فضیلت میں نماز ہی کو ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی کثرت کا بیان بھی فرمایا۔ تو نماز ایسی چیز ٹھہری کہ اس کی بدولت شہید سے بھی بڑا رتبہ مل جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے، یعنی نماز ہی کا نام لینا صاف بتلا رہا ہے کہ وہ سب عبادات سے بڑھ کر جنت میں لے جانے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اول جس چیز کا بندے سے قیامت میں حساب ہوگا وہ نماز ہے، اگر وہ ٹھیک اتری تو اس کے سارے عمل ٹھیک اتریں گے، اور اگر وہ خراب نکلی تو اس کے سارے عمل خراب نکلیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی برکت سب عبادات میں اثر کرتی ہے، اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی بڑا عمل ہونے کی، یعنی ہمیں اپنی نماز کو بھی بہترین بنانا چاہیے تاکہ اس کے اثرات تاکہ عبادات میں بھی آئیں۔ اگر نماز ہی میں خرابی ہوگی تو دوسری عبادات میں خرابی ہی پیدا ہوگی، مگر نماز خود اتنی اعلیٰ عبادت ہے کہ اگر ٹھیک طریقے سے ادا کی جائے تو دوسری عبادتوں میں بھی اور اپنے کردار میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں سب پر اثر انداز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں ایسی نماز کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جس کے پاس نماز نہیں، یعنی نماز نہ پڑھتا ہو، اس کے پاس دین نہیں۔ نماز کو دین سے وہ نسبت ہے جیسے سر کو دھڑ سے نسبت ہے کہ سر نہ ہو تو دھڑ مردہ ہے، اسی طرح نماز نہ ہو تو تمام اعمال بے جان ہے۔ جس چیز پر دین کا اتنا بڑا دار و مدار ہو، اس کو چھوڑ کر کسی نیک عمل کو کافی سمجھنا کتنی بڑی غلطی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ قاتل سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ جو شخص 5 وقت کی نمازوں کی محافظت کرے، یعنی ان کے رکوع کی بھی، ان کے سجدے کی بھی، اور ان کے وقتوں کی بھی، یعنی ان میں کوئی کوتاہی نہ کرے، اور اس کا اعتقاد رکھے کہ سب نمازیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یا یہ ارشاد فرمایا کہ جنت اس کے لیے واجب ہوگی، یا یہ ارشاد فرمایا کہ وہ دوزخ پر حرام ہو جائے گا۔ ان سب باتوں پر ایک ہی مطلب ہے کہ تمام احادیث ترغیب میں ہیں، یہ 10 آیتیں اور 10 حدیثیں مل کر 20 ہوئیں۔ اے مسلمانوں، اتنی آیتیں حدیثیں سن کر بھی نماز کی پابندی نہ کرو گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کی بھی اور اس کو خوب آداب اور لگن کے ساتھ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وعن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم وينسخ آخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابی مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ میری امت میں کچھ قومیں ایسی ہوں گی جو خز اور ریشم کو اور شراب کو اور باجوں کو حلال اور جائز کر لیں گی، اور ان میں سے کچھ قومیں اونچے پہاڑوں کے پہلو میں قیام اختیار کریں گی، یعنی ان کے جائے قیام مشہور جگہ پر ہوگی، مشہور اور نمایاں جگہ ہوگی کہ گدا اور محتاج سب ان کو دیکھنے آئیں گے اور حاجتیں طلب کریں گے۔ رات کے وقت ان کے مویشی جو چرنے کو گئے تھے واپس آئیں گے پیٹ بھرے ہوئے اور تھنوں میں دودھ بھرا ہوا، اور ایک سائل ان کے پاس حاجت کے سبب آئے گا تاکہ مویشی کے دودھ سے محظوظ ہو، وہ اس سے کہہ دیں گے کہ کل ہمارے پاس آنا، پھر رات ہی کو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا اور پہاڑ کو ان کے بعض آدمیوں پر گرا دے گا اور بعض کی صورتوں کو مسخ کر دے گا اور بندر اور سور بنا دے گا جو قیامت تک اسی شکل و صورت میں رہیں گے۔ اللہم احفظنا۔ تشریح میں میرے شیخ العرب و ناجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ خصف اور مسخ کا عذاب اس امت پر بھی ہوگا جیسا کہ اگلی امتوں پر ہوا، پس حدیثوں میں جو اس کی نفی آئی ہے وہ یا تو محمول ہے اس معنی پر کہ اس امت کے اول زمانے میں ایسا نہ ہوگا، اور یا محمول ہے کہ تمام امت پر خصف و مسخ نہ ہوگا، پس بعض پر ہو سکتا ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں ولیمے کی سنت کا بیان۔ شب عروسی گزارنے کے بعد اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں اور مساکین کو ولیمے کا کھانا کھلانا سنت ہے۔ ولیمے کے لیے ضروری نہیں کہ بڑے پیمانے پر کھانا تیار کر کے کھلائے، تھوڑا کھانا حسب استطاعت تیار کر کے دوستوں، عزیزوں وغیرہ کو تھوڑا تھوڑا کھلانا بھی ادائیگی سنت کے لیے کافی ہے۔ بہت ہی برا ولیمہ وہ ہے کہ مالدار اور دنیا دار لوگوں کو تو بلایا جائے مگر غریب، مسکین، محتاج اور دیندار لوگوں کو دھتکار دیا جائے، ایسے برے ولیمے سے بچنا چاہیے۔ ولیمے میں ادائیگی سنت کی نیت رکھو، دیندار، غریب اور محتاج لوگوں کو بلاؤ، امیروں میں سے بھی جس کو دل چاہے بلاؤ مگر غریبوں کو دھکے نہ دو۔ جو ولیمہ ناموری اور دکھاوے کے لیے یا لوگوں کی تعریف کے لیے کیا جائے اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کا اندیشہ ہے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقعات معراج شریف میں واقعہ چل رہا ہے، پھر ایک شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جس نے ایک بڑا گٹھا لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے کہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا اور وہ اس میں اور لا لا کر رکھتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت میں ایسا شخص ہے جس کے ذمے لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں جن کے ادا پر قادر نہیں، اور وہ اور زیادہ لددا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ کا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ آہنی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، اور جو مکر چکتے تو پھر حالت سابقہ پر ہو جاتے، اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ گمراہی میں ڈالنے والے وائز ہیں۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم اجعلنا ہداۃ مهتدین غیر الضالین ولا مضلین۔ پھر آپ کا گزر ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جس میں سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بیل اس پتھر کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن جا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس شخص کا حال ہے جو ایک بڑی بات منہ سے نکالے پھر نادم ہو، مگر اس کو واپس کرنے پر قادر نہیں۔ پھر ایک وادی پر گزر ہوا اور وہاں ایک پاکیزہ خنک ہوا اور مشک کی خوشبو آئی اور ایک آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جنت کی آواز ہے کہ کہتی ہے کہ اے رب، جو مجھ سے وعدہ کیا ہے مجھ کو دیجئے، کیونکہ میرے بالا خانے اور استبرق اور حریر اور سندس اور عبقری اور موتی اور مونگے اور چاندی اور سونا اور گلاس اور تشتریاں اور دستے دار کوزے اور مرکب اور مرکب اور شہد اور پانی اور دودھ اور شراب بہت کثرت کو پہنچ گئے، تو اب میرے وعدے کی چیز یعنی جنت میں رہنے والے مجھ کو دیجئے کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے لیے تجویز کیا گیا ہے ہر مسلم اور مسلمہ اور مومن اور مومنہ، اور جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاوے اور میرے ساتھ شرک نہ کرے اور میرے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراوے، اور جو مجھ سے ڈرے گا وہ مامون رہے گا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا، اور جو مجھ کو قرض دے گا میں اس کو جزا دوں گا، اور جو مجھ پر توکل کرے گا میں اس کو کفایت کروں گا۔ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بے شک مومنوں کو فلاح حاصل ہوئی، اور اللہ تعالی جو احسن الخالقین ہے بابرکت ہے۔ جنت نے کہا کہ میں راضی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ What's the word?